إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کے ہم پر بڑے بڑے احسانات اور انعامات ہیں، جن کو سمجھنے اور ان پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سب سے بڑا احسان اور انعام ہم پر یہ فرمایا کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا، ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں جو ہماری طرح بلکہ ہم سے بڑھ کر عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں، ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں ان کو حاصل ہیں، لیکن ایمان حاصل نہیں. اور ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں انشاءاللہ ہوں گی. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور پھر دوسرا ہم پر یہ احسان فرمایا اور انعام فرمایا کہ ایمان دے کر کے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، کہ حضور کی امت ساری امتوں سے بہتر ہے اور آپ کی امت میں ہونے کی پچھلی امتوں کے بعد انبیاء علیہ السلام بھی آرزو کرتے تھے. اس پر ایک مجھے حکایت یاد آئی، وہ سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑوں میں کے درمیان سفر فرما رہے، پہاڑی راستوں میں سفر فرما رہے. سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک پہاڑ انڈے کی طرح گول تھا اور انڈے کی طرح سفید تھا، ایسا بالکل جیسے کسی نے اس پر پالش کر رکھی. اب عام طور پر تو ایسا پہاڑ نہیں ہوتا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پہاڑ دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہو، تعجب میں آپ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے کہ یا اللہ، آپ کی کیسی قدرت ہے کہ آپ نے اس کو ایسا خوبصورت انڈے کی طرح سفید بنایا. تو ابھی آپ اس دیکھ کر تعجب ہی فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب ناک بات دکھلائیں. تمہیں اس پہاڑ کے گول ہونے پر تعجب ہو رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز تم کو دکھا سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار ضرور دکھائیں. جیسے انہوں نے درخواست کی، اسی وقت پہاڑ کے دو ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ابلے ہوئے انڈے کے درمیان سے छुरी से काट दिया जाए तो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक इधर हो जाता है एक इधर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह पहाड़ के दो टुकड़े हो गए, आधा इधर आधा इधर। अंदर से वो खाली था और बीच में एक नौजवान मुसल्ले पर नियत बांधे खड़ा था। हैरत की इंतहा था, कह रहे पहाड़ ही बड़ा ताज्जुबनाक था, अब ये उससे बढ़कर ताज्जुब की चीज कि ये नौजवान पहाड़ के अंदर नमाज पढ़ रहा है, कि यहाँ कैसे आया, जिंदा कैसे रहा और नमाज कैसे पढ़ो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के नमाज से सलाम फेरने का इंतजार करने लगे। जब उसने सलाम फेरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको सलाम किया और अपना तारुफ कराया। जब उसने सुना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो वो हजरत के हाथ चूमने लगा और अर्ज करने लगा, हजरत मेरी किस्मत कहाँ कि मैं आपकी ज़ियारत करूं, मेरी तो बड़ी खुशबख्ती है कि आज मैं आपकी ज़ियारत से मालामाल हो गया और आप यहाँ तशरीफ ले आए। फिर हजरत ने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या करते हो, हजरत 24 घंटे बस मैं मुसल्ले पर नमाज पढ़ता रहता हूँ, नमाज मुझको निहायत ही महबूब है और बस मैं रात दिन यहाँ नमाज ही पढ़ता रहता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। तो फरमाया भाई तुम खाते क्या हो, हजरत अल्लाह ताला ने मेरी रोजी का गैब से इस पहाड़ के अंदर इंतजाम किया हुआ है कि रोजाना इंसान के सर के बराबर एक गिजा मेरे पास आती है जिसमें दुनिया की हर नेमत का जायका होता है और वो इस कदर उमदा खालिश होती है कि उसको खाने के बाद सारी कमजोरी खत्म, कोई बीमारी पास नहीं आती, सुस्ती और काहरी का नामो निशान नहीं, हरदम चुस्त और तवाना रहता हूँ और चूंकि खाली रहता हूँ इसलिए फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के नमाज अदा करता रहता हूँ। फिर फरमाया कि भाई तुम किस नबी के उम्मती हो, उसने अपने नबी का नाम बतलाया, फला नबी का मैं उम्मती हूँ और उन पर मैं ईमान लाया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने तारीख देखी 300 साल हो गए, 300 साल से वो उस पहाड़ के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। ईसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में सोचने लगे कि इससे बढ़कर किसकी इबादत हो सकती है, कि जो नफ्स से भी पाक और शैतान के शर से भी पाक और अल्लाह ताला के गैबी रिज़्क से मालामाल और हम वक्त एक सुई से अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज में मशगूल और 24 घंटे मसरूफ, इससे बढ़कर किसकी इबादत हो। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये सोचा तो अल्लाह पाक ने दिल ही में उनके एक बात डाल दी और फरमाया कि एक शख्स ऐसा है कि इसकी 300 साल की इबादत से उसकी 2 रकातें अफजल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौन सा बंदा है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपके बाद हमारे एक नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, उनका जो उम्मती शाबान की 15वीं शब में खुशो खुशो के साथ सिद्क व इखलास के साथ 2 रकतें पढ़ेगा उसकी 2 रकतों का सवाब हमारे नजदीक इसकी 300 साल की इबादत से बढ़कर है। तो हुजूर के उम्मती होने की वजह से शब बरात में 2 नफिल अदा करने का अल्लाह पाक ने कितना सवाब रखा। تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ خواہش فرمائی اور یہ آرزو فرمائی کاش کہ میں بھی ان کے امتی ہوتا، میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ جن کی امتی کو کی امتی کی دو رکعتوں کو اللہ پاک نے اس کی 300 سال کی عبادت سے بڑھ کر درجہ عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے دل میں یہ آرزو کی، اللہ پاک نے ان کی وہ آرزو قبول فرما لی. سبحان اس لیے آپ کی امت میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت زندہ حالت میں جسم کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، جو زمین سے اٹھائے گئے، اور قیامت کے قریب دمشق کے اندر جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نیچے آئیں گے، اور مینارے پر اترنے کے بعد پھر سیڑھی سے اتر کر کے آپ زمین پہ تشریف لائیں گے اور حضور کی امتیوں میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ کی امت کی حیثیت سے آپ ہی کے دین یعنی قرآن کریم کے احکام کو دنیا کے اندر نافذ فرمائیں گے، اور پھر آخر میں پھر آپ کا نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، پھر انتقال بھی ہوگا، اور آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کے پہلو میں آپ کو دفنایا جائے گا. ایک قبر کی جگہ خالی ہے حضور کے روضے میں. کیا آرزو فرمائی اور کس طرح اللہ پاک نے ان کی آرزو پوری کی. تو ہمیں تو اللہ پاک نے بغیر کسی تمنا کے حضور کی امت میں بنایا، کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حضور کے صدقے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ کسی کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. ایک تو رمضان شریف کا پورا مہینہ کتنی بڑی فضیلت کا مہینہ، ایک سجدے کے بدلے میں چاہے رات میں یا دن میں سجدہ کریں اللہ تعالی جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں جو اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے سوار اس کے نیچے سے گزرے 500 سال میں جا کے اس کا سایہ ختم ہوا. 500 سال کیسے کہتے ایک سجدے کے بدلے. اور ایک روایت میں کہ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں ایک سونے اور یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے. 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اندر سونے کا ایک محل ہوگا ایک سجدے کے بدلے میں. تو اللہ پاک کا اتنا بڑا ہم پر انعام ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا اور ایمان بھی عطا فرما دی. اور حضور ہی کے صدقے رمضان شریف سے اللہ پاک نے شب قدر عطا فرما دی. تو یہ بھی آپ کو اللہ پاک نے پچھلی امتوں کی طویل عمروں کی اوپر حسرت کرتے ہوئے اللہ پاک نے عطا فرمائی. جب آپ نے پچھلی امتوں کی عبادت کے حالات سنے، ایک مجاہد 1000 مہینے تک ہتھیار باندھ کے بس جہادی کرتا رہتا، ایک آدمی 1000 مہینے تک بس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی مشغول رہتا تھا. ان کی تو صدیوں تو ان کی عمر ہوتی تھی، اس لیے 1000 مہینہ ان کے لیے عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. 1000 سال کی، 700 سال کی، 800 سال کی، 900 سال کی، 500 سال کی ان کی عمریں ہوتی تھی. آپ نے قوم سمود کے پہاڑوں کے طرف بنے ہوئے مکانات کے فوٹو دیکھے ہوں گے. تو انہوں نے یہ پہاڑوں میں مکانات معلوم ہے کیوں بنائے تھے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے حضرات علماء کرام نے کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. تو ایک مکان بنایا 50 سال کے بعد وہ گر گیا، پھر اس کے بعد اس نئے سرے سے بنایا 70 سال میں وہ گر گیا، پھر منگایا تو پھر جہاں 90 سال میں گر گیا, عمر تو 500 سال کی, تو 500 سال میں 5 دفعہ مکان بنانا پڑ گیا, 7 دفعہ مکان بنانا پڑ گیا, تو ہے نہیں مصیبت کی تھی. آج اینٹ کا پتھر کا کون مکان بنائے, پہاڑ میں مکان بنا, اب وہ نہ گلے نہ چڑھے نہ گرے نہ پڑے, اس لیے انہوں نے کھود کھود کر پہاڑوں کے اندر مکانات بنائے. تو ایک دفعہ بنا لیا تو بس اب تو مر کے نکلیں گے یہاں سے. اور ہماری عمر اتنی چھوٹی ہے کہ ایک دفعہ مکان بنا لو پہلے ہی مر جاؤ. بھائی ہماری یہ پرانی مسجد دیکھی آپ نے نہیں, 50 سال پہلے بنی تھی, اب ختم, نام و نشان بھی نہیں ہوگی. اب اس مسجد کو اللہ کے فضل سے بنایا 100 سال کی عمر, 100 سال تک چلنے کی نیت سے کہ اللہ کرے کم سے کم 100 سال تک چلے. تو ہماری تو عمریں اتنی کم کہ ایک دفعہ مکان بنا تھا تو اس کو کافی ہے جنازہ نکلنے کے لیے, اور ان کو جنانے والے بار بار مکان بنانے پڑتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکانات بنائے تاکہ ایک دفعہ بنا کر بے فکر ہو جائے. تو جب حضور نے ان کی لمبی لمبی عبادتیں اور اللہ کے راستے میں جہاد اور محنتیں سنی تو آپ کو بڑی حسرت ہوئی کہ میری امت کی تو عمریں بھی تھوڑی تھیں, ان کی تو قوائیں بہت کمزور ہیں, تو پھر یہ عبادت کر کے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ پاک نے اپنی حسرت, آپ کی حسرت کو دور فرما دیا, شب قدر عطا فرما کہ بس آپ کی امت ایک شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے گی, اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل جائے گا, اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں, اور 1000 مہینوں کے 84 سال 4 مہینے ہوتے ہیں, 84 سال تقریباً 1 صدی ہوئی. تو ہر رمضان میں 1 صدی کا ثواب رکھ دیا اللہ پاک. اور پھر بھائی اللہ پاک نے شب قدر کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں بلا کر اعتکاف کی توفیق دے دی, یہ بھی اللہ تعالیٰ خصوصی انعامات میں سے, ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ہوتی. اور دیکھو کوئی کوئی شخص اپنے گھر میں کبھی اپنے دشمن کو نہیں بلاتا ہے, دوست کو بلاتا ہے. تو ہے تو ہم نالائق, مگر اس نسبت سے ان کی مہربانی ہے کہ ان کی مہربانی ہو گئی کہ اپنے گھر میں بلا لی, کہ ان کو ہم پر پیار آ گیا اور انہوں نے اپنے گھر میں ہم کو بلا لیا. وہ ہم ہیں نکمے اور نالائق, کسی قابل نہیں ہیں, ان کی سلسلت ایک گنوار ہے, لیکن شاہ گنواروں پر بھی تو کریم ہوتا ہے, وہ مہربان ہو جاتا ہے. مہربانی فرما دی, ہم تو لائے گی نہیں تھے. اس پر ایک قصہ ہمارے رومی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک آقا اور ایک اس کا غلام تھا. آقا کافر تھا, غلام مسلمان تھا, اور پکا نمازی تھا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی اور تکبیر اولا کا عادی بنا دی. بھائی اس کی کوشش کرنی ہے, اچھا اعتکاف میں ایسی کوشش کرنی ہے کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ ہو, با جماعت تکبیر اولا پہلے صف میں ہو تو اور بھی بہتر ہے, ورنہ کم از کم تکبیر اولا کے ساتھ ہو. تکبیر اولا فوت نہیں ہونی چاہیے. اگر رمضان شریف میں بھی تکبیر اولا فوت ہوئی اور اعتکاف میں بھی تکبیر اولا فوت ہوئی تو ڈوب کے مر جانے کی بات ہے. اللہ کے ان انعامات کے واقعہ ناقدر ناشکری. عذر شریع تو الگ بات ہے, بلا عذر شریع ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمت کرنے سے, کوشش کرنے سے کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. تو وہ پکا نمازی تھا اور مسلمان تھا, اور آقا کافر تھا, اور ایسا اپنے آقا کا فرما بردار تابے دار تھا کہ آقا جب خریداری کے لیے بازار جاتا تھا تو کسی اپنے اور غلام کو نہیں, اسی مسلمان غلام کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اس لیے کہ اس کی عادت تھی کہ خریداری کے دوران اگر اذان کی آواز سنتا تو فوراً اپنے آقا سے کہتا, حضور میرے بڑے آقا مجھے یاد کر رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں سلام کری ہوں. وہ کہتا ہاں ہاں میں انتظار کرتا ہوں, تم جاؤ نماز پڑھ کے آؤ اور پھر باقی خریداری کریں. اس کو اس کی یاد آئی, بہت پسند تھی کہ میری بھی پوری خدمت کرتا ہے, میرا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی, اپنے بڑے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے, ان کا بھی حق ادا کرتا ہے. تو ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم چاہے بازار میں ہوں یا دکان پر ہوں یا ڈیوٹی پر ہوں یا تفریح میں ہوں, جب اذان ہو جائے سب کام چھوڑ کے مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالے. تو کہتے ہیں ایک دن وہ آقا اپنے غلام کو لے کر بازار گیا اور خریداری کے دوران اذان ہوئی, اذان کے دوران اس نے معمول کے مطابق اجازت مانگی اور مسجد میں گیا. آقا نے کہا کہ میں مسجد کے باہر بیٹھ جاتا ہوں دروازے پر, تم جلدی سے نماز پڑھی پھر باقی خریداری کرے. اور غلام اندر گیا اور نماز پڑھی, نماز پڑھ کے جب دعا کرنے لگا تو اس کا دعا میں دل لگ گیا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو وہ لمحہ عطا فرماتے ہیں جس میں اس کا دل چاہتا بس مانگے جاؤ, بس سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر, اس وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس وقت جو مانگ سکے مانگ لینا چاہیے, اس لیے کہ ان کی عطا کا دروازہ اس سے کھل گیا. وہ بخشنا چاہتے ہیں تو مانگو جتنا مانگ سکتے. تو اس غلام پر اللہ تعالیٰ کی دعا کا دروازہ کھل گیا اور اس کا دل دعا میں ایسا لگا کہ جناب وہ یہ بھول گیا کہ میرا آقا انتظار کر رہا ہے دروازے. آقا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ بھائی اب سلام پھر گیا, اب سنتیں پڑھ رہے ہوں گے, اب نفلیں پڑھ رہے ہوں گے, اب دعا کر رہے ہوں گے, اب لوگ نکلنا شروع ہو گئے. اب وہ ایک آدمی کے بعد اپنے غلام کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی آ جائے, کب آئے. سب نکل کے چلے گئے, آقا غلام آیا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ اندر دعا میں مشغول تھا. جب دیر ہو گئی تو آقا نے آواز دی, ارے فلاں نے, اس کا نام دیا غلام کا, ارے فلاں نے کیا بات ہے جلدی آیا, بہت دیر ہو گئی, مجھے ابھی آیا. یہ کہہ پھر ایسے دعا میں لگا کہ پھر بھول گیا کہ پھر آقا انتظار کر رہا ہے. پاس ہی گیا پھر آقا نے آواز دی, ارے فلاں نے تو آیا نہیں, اتنی دیر ہو گئی, کہتے ابھی آ رہا ہوں, پھر دعا میں مشغول ہو گیا. تیسری مرتبہ اس آقا نے کہا کہ ارے کس نے تجھے اندر روک رکھا ہے جو تو باہر نہیں آتا, اتنی دیر ہو گئی سب نماز پڑھ کے چلے گئے تو آتے ہی نہیں. تو آپ کو غلام نے کہا جس نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہوا اس نے مجھے باہر آنے سے روکا ہوا. اللہ یہ جس نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہوا کہ آپ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے, اسی نے مجھے اندر روکا ہوا ہے کہ میں باہر نہیں آ سکتا, میں ان سے عرض و مناجات میں مصروف. یہ نصیحت. تو بھائی گھر کے اندر کوئی دشمن کوئی, وہ کافر تھا اس کو دروازے میں بٹھایا ہوا ہے, وہ اپنا تھا اندر بٹھایا ہوا ہے, اس کو اپنی نوازشیں اور عنایتیں فرما رہے ہیں اس کے اوپر اور وہ باہر انتظار کر رہا ہے, اس کی مجال نہیں جو اندر چلا گیا. تو بھائی ہماری بھی مجال نہیں تھی کہ ہم اندر آ جاتے, یہ نماز کے لیے آ جائیں یا ہم اعتکاف کے لیے, ہماری کیا مجال تھی, ہم تو سراسر سر سے پیر نالائق اور نااہل تھے, اور انہوں نے کرم فرمایا اور مہربانی فرما دی کہ وہ اپنے گھر میں بلا لیا, نماز پڑھنے کی توفیق دے دی اور پھر اپنے گھر میں بلا کر اعتکاف کی توفیق دے دی. لہذا اب ہمیں یہاں آ کر کے ان کے ان احسانات اور انعامات کا شکر ادا کر رہا ہے. ان احسانات اور انعامات میں سے ایک تو وہ باتیں تھیں جو میں نے کل عرض کر دیا آپ کے ساتھ, امید آپ کو یاد ہوں گی, ان میں سے ایک بات میں آج دیکھ رہا ہوں اس کے لیے متوجہ کرتا ہوں. تو یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آج میں نے دیکھا کہ اس جانب کے وضو خانوں کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے صابن رکھے ہوئے, کسی کا صابن تھیلی میں, کسی کا صابن صابن دانی میں, کسی کا صابن بغیر صابن دانی کے بغیر تھیلی کے ایسے رکھا ہوا ہے, اور کسی نے صابن جالی کے اندر ٹھوسا ہوا ہے, کسی نے کسی کونے میں پھینکا ہوا, اور کسی نے منجن کی ڈبیا ایک طرف رکھی ہوئی. یہ کیا دن پن ہے, یہ بڑا گندا پن ہے بھائی, یہ تو بدتہذیبی کی بات ہے, یہ تو ہماری شرافت کے خلاف بات ہے, یہ تو گندا پن ہے, ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنا صابن صابن دانی میں رکھ کے استعمال کرنے کے بعد اپنے اعتکاف خانے میں آپ لے جائیں, وہیں رکھیں, جب آپ کو ضرورت ہو وہیں سے لے کر کے جائیں اور استعمال کر کے واپس اپنے جگہ پہ رکھیں. خدا کے لیے کوئی اس طریقے سے وضو خانے کے اندر نہ رکھیں. اسی طرح بعض لوگ وہاں مسواکیں چھوڑ دیتے, تو آپ دیکھتے ہو مسواکیں کس طریقے سے گرتی پڑتی ہیں وہاں پر, کوئی وضو خانے نالی میں گری ہوئی ہے, کوئی اوپر پڑی ہوئی ہے, کوئی منتشر ہے, کوئی سیدھی ہے, کوئی ٹیڑھی ہے, کوئی تیڑھی ہے, کوئی الٹی ہے. تو یہ اس کا نام تو تہذیب نہیں ہے. ہمارا دین تو بڑی زبردست تہذیب سکھاتا ہے, صفائی سکھاتا ہے, سترائے سکھلاتا ہے، سلیقہ مندی سکھلاتا ہے، تو ہم سیکھیں بھائی ان باتوں کو، اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کے گھر کا احترام کریں اور اس کا اکرام کریں، اس کی صفائی کا اہتمام کریں، اپنے سامانوں کو بڑے قاعدے سلیقے سے رکھیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، باقی یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے مہذب اور با اخلاق ہوتے ہیں اور بہت ہی صاف ستھرے اور پاکیزہ رہتے ہیں، ان کا سامان بڑے سلیقے اور قاعدے سے رکھا ہوتا ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ باتیں جو ہمارے دین کی تھیں کافروں نے اپنا لی، اور کافروں کی جو بد تہذیبی تھی وہ ہم نے اپنا لی، کہ ہم گندے رہنے کے عادی اور سامان کو منتشر اور بکھرا ہوا رکھنے کے عادی، بے قاعدہ بے سلیقہ رہنے کے عادی، یہ ساری باتیں کافروں کی تہذیب تھی جو آج افسوس کے ہم نے اپنا لی، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شائستگی سکھائی تھی، جو اخلاق بتائے تھے، جو تہذیب سکھائی تھی، وہ ہم نے فراموش کی۔ تو کچھ باتیں تو وہ جو میں نے کل عرض کر دی آپ کو، ان کو ضرور ذہن میں تازہ کریں، تازہ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر مزید اعتکاف کی توفیق ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اب ہمیں یہاں آ کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب دی، کسی عمل کی کثرت کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا سوائے ذکر اللہ کی۔ ذکر اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، جو آئے میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے نیک بندوں نیک بندیوں کی صفت یہ بیان فرمایا، وذاکرین اللہ کثیرًا وذاکراتی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نیک بندے ان کی ایک صفت یہ کہ کثرت سے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج اللہ علیہ مغفرت و اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، کتنی بڑی فضیلت اللہ باپ خود بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کے دوران کثرت ذکر اللہ کے عادی بنیں، تاکہ زندگی بھر ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت پڑ جائے، جو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ عمل نہایت آسان، آخرت میں اجر بے حساب ہے اس کا۔ صحابی نے حضور سے یہ درخواست کی تھی کہ حضور مجھے تو کوئی آپ ایسا چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جو نہایت ہلکا پھلکا ہو اور بیڑا پار کر دے۔ آپ نے فرمایا لا یزال الاذان کا ربن بذکر اللہ، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر بتر رہنی چاہیے، اور یہ تر بتر جبھی رہے گی جیسے ہر وقت منہ تر رہتا ہے جب تھوک رہتا ہے، ایسے جب ہر وقت اللہ کا ذکر رہے گا تو زبان بھی تر رہے گی۔ تو اللہ کا ذکر آسان بھی بہت ہے، اس کا نفع بھی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرب کا ذریعہ بھی بہت ہے۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بندی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محبوبہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے تو زندگی کے مقصود ہے، کیوں اسی کو اللہ کی رضا ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کے نیک اور محبوب بندوں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی کیا علامت ہے مجھے معلوم ہے، آپ مجھے اپنے محبوب بندوں کی کوئی علامت بتا دیجیے تاکہ وہ علامت دے کر میں ان سے ملوں، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں سے ملنا بھی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندوں میں جن کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں وہ میرے محبوب ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائے۔ اور حدیث میں اس کے اتنے فضائل ہیں کہ اس وقت فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں، لہذا تین قسم کا ذکر میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں اور اس کی تعداد تاکہ ہم تیار ہو جائیں اس کو کرنے کے لیے۔ ایک تو سب سے پہلے قرآن کریم، آج حضرت نے دوپہر میں بیان فرمایا تھا کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیوں یہ ذکر اللہ کا سردار ہے بھائی، یہ ذکر اللہ کا سردار ہے یار، اس لیے سردار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تلاش ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کلام سب سے بڑا, اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا جس سے اللہ کو یاد کیا جائے. لہذا کثرت تلاوت قرآن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کم از کم ہم اعتکاف کے دوران 5 پارشو ختم کر لیں. آج ماشاء اللہ نوجوان ایسے ہیں اس مسجد میں کہ جو روزانہ پارشو ختم کرنے کا تہیا کیے ہوئے ہیں, روزانہ پارشو. لیکن میں تو صرف 5 ہی کہہ رہا ہوں بھائی, تو آپ 5 بھی کر سکتے ہیں آرام سے ان شاء اللہ, ہمت کرے گا تو ہو جائے گا بھائی. پچھلے سالوں میں بہت سے لوگوں نے کیا ماشاء اللہ, ایک نہیں دو نہیں دس نے کیے ماشاء اللہ. روزانہ قرآن شریف 15 پارے پڑھنا کوئی مشکل تھا. تو یا تو بھائی ایک تو یہ ہے, یہ بھی ذکر اللہ کا سردار ہے. دوسرے اس کے بعد درجہ لا الہ الا اللہ, جتنے بھی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے, ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کی بڑی فضیلت ہے, بڑا اجر ہے, جو میں پھر ہو سکا تو کل بیان کروں گا ان شاء اللہ. تو اس میں یہ کہ 70,000 کم سے کم لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے, اور پورا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا, صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے, اور 100 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح رات دن یا تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, اور 70,000 کلمہ پڑھنا کثرت سے پڑھنا ہے, یہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی موت کے وقت بھی کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے درود شریف. کہ درود شریف جو ہے نا وہ بھی بہت ہی اونچا ذکر ہے اور بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لہذا یا 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. 70,000 درود شریف میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو نماز والا درود شریف پڑھ لیں, یا پھر سب سے چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی یا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو بالکل ہی چھوٹا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا جیسے لا الہ الا اللہ, جیسے وہ ہلکا پھلکا, یہ ایسے ہلکا پھلکا, لیکن یہ مکمل درود ہے. 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف کی ادنا فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں, 30 دنیا کی, 70 آخرت کی. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجے بلند فرماتے ہیں, 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 10 گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجے بلند فرماتے ہیں, 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں. 40 ہو گئی, دیکھو 10 نیکیاں, 10 رحمتیں, 10 گناہوں کی معافی, 10 درجات کی بلندی. 10 پر 10 دفعہ, اور جو 10 دفعہ پڑھے تو 100 رحمتیں, 100 نیکیاں, 100 گناہوں کی معافی, 100 درجات کی بلندی. اور جو 100 دفعہ پڑھے, 1,000 نیکیاں, 1,000 گناہوں کی معافی, 1,000 درجات کی بلندی, 1,000 رحمتوں کا حصول بندے کو نصیب. تو 70,000 پڑے گا تو کتنا ہوگا بھائی؟ تو انشاءاللہ بس نام اعمال اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا. اور پھر سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ جو زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا, قیامت میں اترے حضور کے زیادہ قریب ہوگا. تو دو عمل ایسے ہیں جن سے سب سے زیادہ بندہ حضور قریب ہوگا, اور جو آگے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ قریب ہوگا. ان میں سے ایک اتباع سنت, اس کے لیے علیکم بسنتی کورس میں رکھی گئی ہے. امید ہے آپ حضرات نے اس میں حصہ لیا ہوگا. تو علیکم بسنتی آپ لے لیں, اور اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک سنت کی عادت ڈالنے کا, اس طرح 24 گھنٹے جو کام ہم روزانہ اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں, وہ سنت کے مطابق کریں, اور جتنا سنت کے مطابق کریں گے اتنے حضور قریب ہوتے چلے جائیں گے ان شاء اللہ. تو اتباع سنت کی وجہ سے, کثرت درود شریف کی وجہ سے کرنے والا سب سے زیادہ قیامت میں حضور قریب ہوگا. لہٰذا درود شریف کثرت 70,000 میں بالکل یقیناً ہے. لہٰذا 10 دن کے اندر اندر 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. تو چینوں کر لے تو بھائی وہ تو بھائی ممتاز ہے بھائی, اس کو تو بھائی خصوصی انعام ملے گا انشاءاللہ. اور جو تینوں میں سے ایک کر لے گا اس کو بھی انعام ملے گا انشاءاللہ. حقیقی انعام تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, آپ اللہ ہی کی رضا کے لیے کریے گا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور کچھ نہیں تو کم از کم اعتکاف کے دوران اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد کرنے والے تو بن جائیں گے, جس کا پھر انشاءاللہ آئندہ بھی فائدہ ہوگا اللہ. اور بھائی تھوڑا سا دنیاوی انعام بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا آپ کو. یہ آج یہ عمل بتلانا تھا, آج سے شروع کر دیں گے بلا تاخیر, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا تسيرنا عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا تسيرنا عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ, کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. ہم کو بھی شامل فرما, ہم کو ہمارے اہل ویال کو شامل فرما دیجیے یا اللہ. آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا دیجیے یا اللہ. آپ ہمارے بن جائیے, ہمیں اپنا بنا دیجیے. اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما دیجیے یا اللہ. اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے یا اللہ. اپنے اس گھر کی خدمت کی توفیق دیجیے, اس کو صفائی, اس کی صفائی کی توفیق دیجیے اس کے اندر یا اللہ. ہم اس طریقے سے رہنے کی توفیق دے دیجیے, اپنے سامان کو بھی قاعدے طریقے سے رکھنے کی توفیق دے دیجیے یا اللہ. ہر قسم کی بے قاعدگی سے اور یا اللہ بد تہذیبی سے بچنے کی توفیق دے دیجیے یا اللہ. مسجد و گندہ کرنے سے بچنے کی توفیق دے دیجیے, صاف ستھرا رکھنے کی توفیق دے دیجیے. جتنی باتیں کل بیان کی گئی یا اللہ, ان پر توفیق عمل عطا فرمائیے یا اللہ. توفیق عمل عطا فرمائیے, تعلیمی حلقوں میں ہمیں جڑنے کی توفیق دے دیجیے اور ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق دے دیجیے. اپنے قرآن کریم صحیح کرنے کی توفیق دے دیجیے, نماز درست کرنے کی توفیق دیجیے, کلمے صحیح کرنے کی توفیق دے دیجیے یا اللہ. دینی کتابوں کے مطالعے کی توفیق دیجیے, اتباع سنت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائیے اور ضرور ضرور ہمیں رمضان شریف کی تمام برکتوں, رحمتوں, راحتوں, عافیتوں اور مقصدوں سے مالا مال فرما دیجیے یا اللہ. کسی خیر سے معروم نہ فرمائیے, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دیجیے, ہر شر سے اپنی پناہ دے دیجیے یا اللہ. ہمارا خاتمہ ضرور بھی ضرور خالص و کامل ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.